Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 275 276 277 اور 278 بلکہ 279 بھی آج ان آیتوں پر بات کی جائے گی کل ہم نے اس سے پہلے ایک لمبی تفصیل ذکر کی تھی اس کے بارے میں اور امید ہے کہ وہ تمہید اور وہ تفصیل آپ حضرات کے کسی نہ کسی قدر ذہن میں ہوگی تو ان آیات کا مفہوم سمجھنا اور مسائل سمجھنا آسان ہو جائے گا ہم اس کے اندر ربا کے تمام مسائل کا احاطہ تو نہیں کر سکیں گے لیکن ایک مجموعی طور پر خاکہ اور اس جرم کی سنگینی ہمارے سامنے ضرور آ جائے گی اور یہ مسلمان کی خصوصیت ہے کہ جب کسی کام کی سنگینی اور اس کا جرم ہونا اس کے سامنے آ جائے چاہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو مگر اس جرم کو جرم سمجھے اس گناہ کو گناہ سمجھے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی اس سے وہ گناہ چھوڑا دیتے ہیں یہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات خفیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے اس کا، اور اس اجر کا ایک حصہ یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگلی آیت، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے ان کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے، یہ ان کے اس عمل کا نتیجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بے بالکل ربا کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اور پھر جس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروردگار، اس کے پروردگار کی نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس سے اس آیت کے نزول سے پہلے وہ جو کچھ سود لے چکا ہے وہ اسی کا ہو گیا، وہ حرام نہیں ہوگا. اور ان تمام لوگوں کے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہیں، اور جو دوبارہ ایسا معاملہ کرے، سودی معاملہ کرے، تو وہ اہل نار ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا اور صدقات کو بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اور کسی گناہگار کو پسند نہیں فرماتے. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں بچ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہیں صرف رأس المال ملے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. ان آیات کے اندر ربا کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے. ایک آیت اور ہے سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں، سود در سود مال مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ربا اور خرید و فروخت ایک ہی چیز ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، خرید و فروخت حلال ہے، ربا حرام ہے. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اور جس آدمی کے پاس یہ حکم پہنچ گیا اور وہ یہ حکم سننے کے بعد رک گیا، تو پہلے جو معاملہ کر چکا ہے وہ معاف ہے، اور جو دوبارہ کرے گا وہ جہنمی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. شرک کے بعد قرآن کریم نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس گناہ کو کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دو گناہوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اس گناہ کو کرنے والا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. ایک، ناحق قتل کرنے والا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور ایک سود لینے والے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. ربا اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ آج کل کے دور میں اصطلاحاتی زبان کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کموڈیٹی اور کرنسی، کموڈیٹی جو ہے وہ کرنسی بھی بن سکتی ہے اور کموڈیٹی بھی رہے گی. لیکن جو کرنسی ہے وہ کرنسی رہے گی, کموڈیٹی نہیں بنے گی. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ شریعت کا, فقہ کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ پہنچانے میں جسے خرچ کرنا پڑے اسے کرایہ پر, اجرت پر نہیں دیا جا سکتا, اسے آپ بورو نہیں کر سکتے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آئی کین بورو دی کار, وائی آئی کانٹ بورو دا واٹر اینڈ منی, کہ میں کار بورو کر سکتا ہوں, مشینری بورو کر سکتا ہوں, را مٹیریل بورو کر سکتا ہوں, میں کرنسی کیوں نہیں بورو کر سکتا؟ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ جو معاشی اصطلاحات فقہاء اسلام نے مرتب کی ہیں, ابھی تک جدید معاشی نظام کے جاننے والوں کے پاس وہ اصطلاحات بھی پوری نہیں پہنچی. اگر ان کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیں, میرے پاس ایک گلاس پانی ہے, میں یہ پانی بورو نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر پانی میں بورو کروں گا پانی تو دو منٹ میں ختم ہو جائے گا, پیوں گا ختم ہو گیا. اس پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پانی کو خرچ کرنا ضروری ہے, تو اس پانی کو بیچا تو جا سکتا ہے, خریدا تو جا سکتا ہے, لیکن اس کو کرایے پر نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ ختم ہوئے بغیر فائدہ ہی نہیں پہنچائے گا. پیٹرول, ڈیزل, یہ چیزیں کرایے پر نہیں دی جائیں گی, یا تو ان کو خریدا جائے گا یا بیچا جائے گا. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھار بیچا جائے اور قیمت ذرا زیادہ رکھی جائے, یہ جائز ہے, لیکن اس کو اجرت پر نہیں دیا جا سکتا, کرنسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. تو ربا کی تعریف یہ ہے کہ مال کی وہ زیادتی جو معاوضہ مالی میں بغیر کسی عوض کے ہو وہ جائز نہیں. اس تعریف کو پھر سمجھ لیجئے. اگرچہ ہم نے اپنی ان نشستوں میں اصطلاحات کا استعمال اور ڈیفینیشنز کو بیان نہیں کیا اب تک, یہ پہلا موقع ہے, کیونکہ ابھی تک اس کا ماحول تیار نہیں. جیسے کہ کل بات آئی تھی, قرآن کریم کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور حدیث کی بھی, لیکن چونکہ ابھی اس کا ماحول تیار نہیں ہے اس لیے ہم اس ڈیفینیشن میں نہیں جا رہے. لیکن ربا کو اس کی ڈیفینیشن کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں, لہذا اگرچہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ان الفاظ کو لے لیجئے, یہ مستقبل میں جب آپ سود اور ربا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ الفاظ آپ کو بہت کام دیں گے. مال کی وہ زیادتی جو معاوضہ مالی میں بغیر کسی عوض کے ہو وہ سود کہلاتا ہے. آپ نے مجھے ایک مہینے, دو مہینے, چار مہینے کی مدت کے لیے ایک لاکھ روپے دے دیے, اب یا تو آپ قرض دیجئے تو احسان کیجئے, ایک لاکھ روپے دیے, ایک لاکھ روپے واپس لے لیجئے. یہ کموڈیٹی نہیں بنے گی کہ ایک لاکھ روپے دیے اور آپ واپس ایک لاکھ پانچ ہزار روپے لیں, یہ جائز نہیں. لہذا حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ کل قرض جر نفع, ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لے کر آئے, چاہے وہ نفع طے کیا جائے یا طے نہ کیا جائے, کیونکہ ریٹ آف انٹرسٹ اسٹیٹ بینک, مرکزی بینک جاری کرتا ہے, ہر ملک کا مرکزی بینک ریٹ آف انٹرسٹ جاری کرتا رہتا ہے. اور یہ چیزیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ اگر کرنسی اور چیزیں وہی رکھی جائیں جو شریعت کی ہیں تو اس میں انفلیشن ریٹ ہمیشہ زیرو ہوگا, اس میں پھر کساد بازاری نہیں ہوگی, اس میں انفلیشن نہیں ہوگا, افراط زر نہیں ہوگا. شریعت نے انفلیشن کا, شریعت کے اندر انفلیشن کا تصور نہیں ہے, لہذا ریٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا تو یا تو آپ سرمایہ کاری کیجئے, اگر آپ کو نفع میں شریک ہونا ہے تو سرمایہ کاری کیجئے. جب آپ سرمایہ کاری کریں گے تو رسک بھی لیں گے، پھر نفع بھی آپ کو ملے گا اور نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن آج کل اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو رسک بھی لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں رسک نہیں لیا جاتا. قرض لینے والا مقروض، چاہے اسے نفع ہو یا نہ ہو، اس نے آپ کا پیسہ دینا ہی دینا ہے. پہلے کہتے تھے کہ جناب سود اس لیے حرام تھا کہ اس میں سود لینے والے پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اب تو کوئی ظلم نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ کس چیز کے اندر ظلم ہے، کس میں اندر ظلم نہیں، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ خالق کائنات کرے گا. سود کی حرمت کی وجہ یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جب تک موجود ہے سود حرام رہے گا. اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ تو بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ سود ایک ایسا گورکھ دھندہ ہے کہ اس میں ظلم ہوتا ہی ہوتا ہے. کبھی سود لینے والا ظالم ہوتا ہے، کبھی سود دینے والا ظالم ہوتا ہے، کبھی سود پہ پیسے دینے والا مظلوم ہوتا ہے، کبھی سود پہ پیسے لینے والا مظلوم ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے. زمانہ جاہلیت میں بعض دفعہ سود پر قرض لینے کے لیے وہ بھی آ جاتا تھا جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو مجبور ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے سود قرض لینے والے مقروض پر ظلم ہوا کرتا تھا، اب قرض دینے والا مظلوم ہوتا ہے اور قرض لینے والا وہ مزے میں ہی ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر ایک بڑا سود کا اصول بھی یہی ہے کہ اس میں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ چند لوگ، بہرحال وہ انسان ہوتے ہیں، وہ ساری دولت کا ارتکاز ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ معاشرے کو جس طرف چلانا چاہیں چلاتے ہیں. اور شروع سے یہ کام یہود نے کیا. مدینہ منورہ میں جب یہ آ کر آباد ہوئے تو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، دونوں سے ان کے تعلقات تھے، اور سودی لین دین کی وجہ سے ان کا مفاد اس میں تھا کہ اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہیں، اگر لڑتے رہیں گے تو ان کا دھندہ چلتا رہے گا، حالات اچھے ہو گئے تو دھندہ بند، کیونکہ اگر یہ لڑتے رہیں گے تو ایک فریق کو اسلحے کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوگی، اور کھیتی باڑی کے لیے بیج کی بھی ضرورت ہوگی، اور دوائیوں کی اور اسپرے کی بھی ضرورت ہوگی. اور یہ سارے کام کہاں سے کریں گے؟ سودی قرضہ لیں گے اور اس سے کام کریں گے. لہذا دنیا کے وہ خطے جہاں امن قائم نہیں ہو سکتا، ہو پا رہا، اگر وہاں پر آپ جائزہ لیں اور ان کے تانے بانے بنے تو پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات وہاں پر پہنچ جائیں گے جہاں جو لوگ سود پر پیسہ دیتے ہیں. لہذا جن ممالک نے اور جن لوگوں نے سود پر رقم لینے اور دینے سے انکار کیا، اسے دنیا میں باقی نہیں رہنے دیا گیا، کیونکہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے پوری دنیا کی نبض جن ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں سے وہ نبض نکل جائے گی. اور شاید یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے تو بچ جائیں گے مگر سود کے دھوئے سے نہیں بچ سکیں گے. لہذا سود قرض خواہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر قرض دینے پر یا قرض لینے پر کسی قسم کی نفع نقصان کا نفع کا معاملہ آئے گا تو وہ ہر صورت میں سود ہوگا. کل قرض جر نفعن فہو ربا، مشہور حدیث کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ ربا ہے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بغیر تو گزارا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، آپ کی کاروباری مجبوریاں ہیں، اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو حلال تو مت کہیے. اگر کوئی صورت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو بھائی خدا کے لیے، خدا کے لیے کم از کم، کم از کم اس کو گناہ تو سمجھیے۔ تو یہ بات قرآن نے واضح طور پر کہہ دی کہ خرید و فروخت الگ چیز ہے اور ربا کا معاملہ الگ چیز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، ربا ناجائز ہے۔ اسی میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر تو قسطوں پر جو بیچنا ہوا وہ بھی ناجائز ہوا، اس طرح تو ہر نفع حرام ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اصول کا درجہ رکھتی ہے، لا ربح ما لم یضمن۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ شریعت نے قرض کو ایک ناپسندیدہ چیز قرار دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ایک انداز تربیت تھا، اور صحابہ کرام کو ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی تھی، وہ ایک دوسرے کے غم گسار تھے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ مقروض ہو کر مرے تھے۔ جب ان کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایسے دو تین واقعات ہوئے ہیں سیرت میں، تاکہ قرض لے کر مرنے کو، قرض لینے کو کوئی شخص آسان نہ سمجھے، اور وہ یہ دیکھ لے کہ اگر میں نے قرض لیا اور قرض کی ادائیگی کے بغیر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف اس کو سزا دی، بلکہ یہ چونکہ آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے دینی اور دنیاوی نقصانات کو سمجھنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس سے بچانے کی فکر کرنے والے ہیں، تو صحابہ کرام میں جو صاحب ثروت حضرات تھے وہ پھر ایسے قرض کی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا تمام قرض میں ادا کروں گا۔ جب یہ فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ تو دیکھیں، یہاں پر ایک طرف مسلمانوں کو تنبیہ ہو گئی کہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں، دوسری بات یہ بتائی کہ اگر قرض دے رہے ہو تو پھر قرض دو، اس پر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ملے گا، اور اگر نفع لینا ہے تو پھر قرض مت دو، پھر سرمایہ کاری کرو۔ یہ فرق ہے انویسٹمنٹ اور قرض دینے میں، سودی انویسٹمنٹ اور غیر سودی سرمایہ کاری، سودی سرمایہ کاری اور غیر سودی سرمایہ کاری میں یہی فرق ہے۔ سودی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، نام ہوتا ہے سرمایہ کاری کا، اصل میں تو وہ قرض ہی ہوتا ہے، اور اس پر جو نفع ہوتا ہے وہ ربا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور اس دنیا کا معاشی نظام، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی انسانی ہمدردی، کوئی لوگوں کی بھوک اور قحط میں ان کی مدد کا کوئی تصور نہیں۔ ہر صورت میں مجھے نفع ہی کمانا ہے۔ لہذا آپ بینکنگ کی جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کی جتنے بھی اصول اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں نفع چھوڑنے کا، قرض معاف کرنے کا اور سوشل ورک کا کوئی خانہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو یہ بتا رہی ہو کہ سوشل ورک کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ناداروں اور تنگ دستوں پر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، کہیں نہیں ملے گی۔ یہ چیز اگر آپ کو ملے گی، زکات، فطرہ، قربانی اس مد میں اگر ملے گی تو شریعت کے اصولوں میں ملے گی۔ دنیا کے معاشی نظام ان چیزوں سے خالی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کے اندر انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود منصف ہے، انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے. اور یہ سود کی حلت اور حرمت کا حکم مسلمان اور کافر دونوں کے لیے برابر ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن مسلمان مملکت میں رہنے والے جو اہل ذمہ ذمی حضرات ہیں، اقلیت، غیر مسلم اقلیت، ان کے لیے حلال قرار دیا. چنانچہ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے، ان کو لائسنس ملے ہوئے ہوتے ہیں شراب لینے کے، خریدنے کے، بیچنے کے، استعمال کرنے کے. اور خنزیر حرام ہے، لیکن ان کے لیے جائز ہے، ان کے پاس لائسنس ہوں گے، وہ اس کی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، وہ اس کو خرید بھی سکتے ہیں، وہ اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو پکا بھی سکتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سود، یہ نہ مسلمان کے لیے جائز، اور کافر کو بھی سودی معاملہ نہیں کرنے دیا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کفار سے سودی معاملات جائز ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. جو آیتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس میں کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ کافر سے لے لو وہ جائز ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ جو سود ہوتا ہے، اس کے اصل میں ربا ہوتا ہے، یہ مقروض کا اپنا مال ہے. اگر وہ اپنی خوشی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب مجبور ہو سامنے والا، یہ اسے مجبور کر دیا جائے، وہ تو اپنی مرضی سے لے رہا ہے، پھر اس طرح تو جو جسم فروشی کا کاروبار ہوتا ہے اس میں بھی تو باہمی رضامندی ہوتی ہے، پھر وہ بھی جائز ہو جانا چاہیے، اس کی بھی اجازت ہو جانی چاہیے، اس کو کوئی اجازت نہیں کہے گا. تو گناہ چاہے دو کرنے والے لوگ باہمی رضامندی سے کریں، وہ گناہ رہے گا، اور کسی کو مجبور کر کے کیا جائے تب بھی وہ گناہ ہی رہے گا. لہذا کفار سے کرنے میں یہ جائز نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں اس کا جواز نہیں ہے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک چونکہ یہ جائز تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی بزنس یہی تھا، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربا چھوڑا تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے قرض پر طے شدہ سود تھا، وہ سب سے پہلے چھوڑا، اور اس میں ان کو ذرا سا بھی تنگی نہیں ہوئی. اور اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر اب تک ہم ہر جمعے کے خطبے میں ان کے لیے دعا سنتے ہیں، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا. تو جو آج سود کو چھوڑ دے گا ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، تو اس پر بھی یہ چیزیں آئیں گی. لیکن اس میں قرض دینے والے پر، میں نے یہ عرض کیا کہ پہلے قرض لینے والا مظلوم ہوتا تھا، اب قرض دینے والا مظلوم ہوتا ہے. وہ اس طرح کے بینک کے اندر جو پیسہ رکھا ہوتا ہے وہ بینک کا اپنا تو نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کیے وہ پیسے ہیں. بینک ان کو انٹرسٹ جو دے رہا ہے وہ آج کل، یعنی آج کل کے دور میں نے جو دیکھا 8.5-9% سے زیادہ نہیں ہے. وہ بینک آگے جو قرض دے رہا ہے وہ 18% پر دے رہا ہے. اب ایک کپڑا بنانے والا کارخانے والا آیا اور وہ 1 کروڑ روپے سود لے گیا، اور اس پر اس نے کہا کہ جی میں 1 سال کے بعد واپس کروں گا 1.18 کروڑ روپے. اب وہ اس کے لیے جو یان لے کر آئے گا اور پھر اس سے کپڑا بنے گا، وہ کہیں پر بھی خطرے میں نہیں ہے، وہ اپنے مال کو انشورڈ کرائے گا، وہ اپنی مشینری کو انشورڈ کرائے گا، وہ اس کو منتقل کرنے، اس کے نقل و حمل کو بھی انشورڈ کرائے گا. چنانچہ میرا بھی ایک مالیاتی ادارے سے تعلق ہے، اور اتفاق سے میں بھی شپمنٹ کے معاملات دیکھتا ہوں، تو کسی بھی ایسی گاڑی کو ڈلیوری نہیں دی جاتی جو گاڑی انشورڈ نہ ہو، اور اس میں رکھا ہوا مال بھی انشورڈ ہوتا ہے. لہذا اگر وہ کہیں پلٹ گئی، کہیں گر گئی، تو وہ نقصان سرمایہ کار انشورنس سے پورا کر لے گا، اور وہ انشورنس کمپنی ہے وہ بھی انہی لوگوں کی قائم کردہ ہے، جن اس میں بھی سرمایہ انہی لوگوں کا ہے جن لوگوں کا بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں ہمارے ہی پیسے سے اس نے کپڑا بنایا، اور وہ کپڑا بنا کر مارکیٹ میں لے کر آیا، اور پھر بیچے گا بھی ہمیں. تو ہمارے پیسوں سے بنایا، ہمیں ہی بیچ رہا ہے، اور اس نے لاگت کے اندر وہ جو لاگت لگائی، وہ اصل میں لاگت تو لگی 1 کروڑ روپے، لیکن اس نے لاگت لگائی 1 کروڑ 18 لاکھ روپے، کیونکہ وہ بینک کو 18 لاکھ روپے واپس بھی کر رہا ہے. اور پھر مارکیٹ میں لا کر جب بیچا تو ہم ہی لوگوں کو بیچا. تو جن کے پیسے سے اس نے مال بنایا انہی کو وہ مال بیچا، اس کے اندر وہ پیسہ بھی اس نے ریکور کیا جو ہمارا پیسہ تھا، اور اس پر دینے والا انٹرسٹ بھی اس نے ریکور کیا، اور اس کے بعد نفع کما کر نفع لے گیا. تو سارا نفع اس کے پاس پہنچا، اور اس کا ادا کیا ہوا جو انٹرسٹ ہے وہ جو لوگوں کے پاس آیا جن کا اصل پیسہ تھا، تو ان کو کتنا ملا؟ 8.5-9-10%، بہت زیادہ اگر لگایا جائے تو 12%. اور جو انہوں نے اس کا تاوان ادا کیا اس کموڈیٹی کو خرید کر، وہ 18% پلس پروفٹ. تو بتائیے اس میں قرض دینے والے پر کتنا ظلم ہے. بہرحال ظلم ہو یا نہ ہو، ظلم نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو، یہ ہر صورت میں حرام ہے. اور کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اس سے باز نہ آؤ تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، لیکن اس کے اندر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر اس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان اس ظلم کی چکی میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ اب دور آ گیا کہ اس چکی میں سب لوگ آ گئے. لہذا کہہ دیا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں صرف راس المال ملے گا، اوپر جو قرض ذکر جو اس پر نفع ہے وہ نہیں ملے گا. تو یہ ربا کے بارے میں بنیادی باتیں اور بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ حضرات ان باتوں کو سنیں گے، اور یہ باتیں آپ سے دور نہیں ہیں، ویسے تو ویب سائٹ پر بھی اس کے بارے میں بہت مواد موجود ہے، لیکن اس کی جو تعریف ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ آپ جب چاہیں صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں. آپ اسے بار بار سنیے، اس سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہمیں بھیجئے، اور پھر جو سوالات آئیں گے آپ کے، اس کی روشنی میں ایک نئی چیز بھی تیار ہو جائے گی. ان کے جب جواب دیے جائیں گے تو اس وقت سود کی جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی. اب دیکھ لیجئے کیا اب اس کے اندر پرائز بانڈ بھی ہیں، اس کے اندر بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں. آج کل دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں ان چیزوں کی تفصیل میں جاؤں گا تو ہفتوں خرچ ہو جائیں گے، لیکن اس کی تفصیل ختم نہیں ہوگی. لہذا ہم موٹی موٹی اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو قرآن کریم نے کسی بھی ظلم کے بارے میں، کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. اور جب انسان یہ معاملات کرے گا تو اس کا ایک، اس کے دو اثر ہوتے ہیں. ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جرات اور بہادری نکل جاتی ہے، اور بزدلی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ کام کرنے والا آدمی ہمیشہ بزدل ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنے دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر اب خوف کتنا مسلط ہو گیا، کتنا مسلط ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے خودکشیاں اتنی نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہو رہی ہیں، پہلے لوٹ مار، ڈکیتی، چوری، رہزنی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے، اور مسائل بھی اتنے ہی زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ترقی آج کے دور میں ہو رہی ہے، یہ تو بالکل فضول سی بات ہے. ترقیاں پہلے کے دور میں بہت ترقی تھی، وہ تاریخیں اور وہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں، ورنہ ترقی پہلے دور میں بھی تھی. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور اس پر نفع مقرر کیا ہوا ہے، اگر نفع ختم کر دیا تو قرض جس وقت چاہو مانگ لو، لیکن اگر جس کو قرض دیا ہوا ہے مقروض تنگ دست ہے تو پھر اس تنگ دست کو مہلت بھی دو. یہ آیت آج کے اس سبق میں شامل نہیں تھی، لیکن بہرحال قرض دینے کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، یہ بھی شریعت نے پورے واضح طور پر بیان کیا. اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے، آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اس میں قرض دینے کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں. چونکہ ربا کا تعلق بھی قرض سے ہی ہوتا ہے اور وہ قرض کے نتیجے میں ہی آتی ہے، لہذا اس کے متعلق بھی اصول اور ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں، تو لہذا ان ضوابط کو دیکھ لیجئے. تو کل آپ اپنا ذہن تیار کیجئے، کل انشاءاللہ قرض دینے کے اصول، قرض دینے کے ضابطے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی لغزش اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.